بسم الله الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید علی مرتضیٰ دہلوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام ورحمۃ اللہ.
ہم بات کر رہے تھے پچھلی نشست میں حج کے حوالے سے, اور حج کے مناسک میں سے ایک اہم رکن جو ہے وہ ہے قربانی. تو قربانی پہ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ قربانی جو ہے وہ حج کا اہم رکن ہے. یوں سمجھ لیں کہ حج کی ایک روح یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ راہ خدا میں اپنی چیز قربان کرے, اور یہ قربانی اس واقعے کی یاد میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا, جس کا ذکر کہ قرآن کریم کے اندر سورہ صافات میں ہے. قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک, کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, تو کیا رائے ہے تمہاری. پیارے ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے, رسول تھے, صاحب کتاب تھے, صاحب شریعت تھے, اولو العزم پیغمبر تھے. قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ ہے, اور ان کو ایک توحید پرستوں کے ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو. تو ان کا جو خواب تھا وہ تو وحی کی ایک شکل تھی, اصل میں ہمارے اور آپ کے خوابوں کی طرح نہیں تھی. ورنہ ہم اگر خواب میں دیکھیں اونٹ ذبح کر رہے ہیں تو کیا بیدار ہونے کے بعد اونٹ ذبح کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے ظاہر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا, ایک وحی کی ایک شکل تھی, اور اسماعیل علیہ السلام خود بھی اللہ کے نبی تھے ظاہر ہے. تو انہوں نے کہا ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, ان شاء اللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اور پھر یہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹایا اور پٹی باندھی اور ہاتھ پاؤں باندھا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی, اور اپنے حساب سے تو انہوں نے چھری تلا چلا دی, یعنی اپنی طرف سے تو انہوں نے ذبح کر دیا. خدا نے بچا لیا اسماعیل علیہ السلام کو. تو صحیح بات یہ ہے کہ حج کے جتنے مناسک ہیں آپ دیکھیں, وہ حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت حاجرہ, جو ان کے جو وہ عمل ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا, اور اللہ نے چاہا کہ ان کی یاد باقی رہے, اور ان چیزوں کو, ان مقامات کو, صفا و مروہ ہے مثلا, اس کو جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے قرار دیا گیا, قربانی کے جانور کو بھی شاعر اللہ کہا گیا ہے, یہ سب چیزیں خدا بند عالم نے محفوظ رکھی ہیں. ان سب کے اندر ظاہر ہے کہ ایک پیغام پوشیدہ ہے. پچھلی نشست میں جس طرح ہم بات کر رہے تھے, کچھ لوگ اس حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ یہ قربانی گائے ذبح کرنا منیٰ میں ہو یا اپنے شہروں میں ہو, تو کیوں نہ یہ پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے. غریبوں سے ہمدردی کا جذبہ اتنا زیادہ ہے لوگوں کے اندر کہ وہ ہر چیز کو اسی طرح دیکھتے ہیں. اچھا, اب یہ جو قربانی ہو رہی ہے, خود قرآن کریم نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ نہ اس کا خون خدا تک پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے. لئی انال اللہ لحومہ ولا دما ہوا ولاکن انال تقوا من کو, کہ نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بلکہ تقوا پہنچتا ہے. تو تقوا حاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں, یا ضروری ہے کہ اسی طریقے سے تقوا حاصل کریں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو اعتراض ہے, اور میں ہنسا اس بات پہ تھا کہ بھئی غریبوں سے ہمدردی, تو ہمیں یہ ہمدردی ان کے کہنے والوں کے عمل میں نظر نہیں آتی اتنی جتنی ان کے الفاظ میں نظر آتی, اس پہ ذرا سا میں ہنسا تھا. ورنہ ظاہر غریبوں کے لیے کیوں دل نہ دکھے؟ دنیا کے مثلا جتنے بھی آنے والے انبیاء تھے انہوں نے غریبوں کے لیے محنت کی, قربانیاں دیں, تو اور
غریب ہی ان کو پہلے
مارنے والے بھی
مارنے والے تھے. جی
بالکل, سب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ
اللہ ملعار مترفین وہ تو سارے مخالفین
رہتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام, نبی خدا کے ساتھ, سب کے ساتھ. تو غریبوں کی ہمدردی تو بہت ہی اچھی چیز ہے, یہ تو عین دین ہے. لیکن غریبوں کی ہمدردی کے نام پہ دین کو ختم کرنا یا دوسروں کے اوپر اعتراض کے لیے صرف دروازے کھولنا, ظاہر ہے اس کے اوپر ہنسی آتی ہے کہ بھائی یہ کیا تناقض ہے. ورنہ مثال کے طور پر آپ قربانی کے پیچھے پڑ جائیں کہ قربانی کیوں ہو رہی ہے, قربانی کیوں ہو رہی ہے, اور پھر جب شادی بیاہ کریں گے تو کروڑوں روپے لگا دیں گے, اور یہ یہاں پر چند ہزار کی قربانی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ غریبوں کے لیے کیوں نہیں جا رہا. وہ بھائی تو تم جو شادیاں کرتے ہو उसके अंदर एक एक जोड़े के ऊपर जितना पैसा लगाते हो उससे तो जानवर तीन तीन जानवर आ जाएंगे, और वो खातून पहनती भी सिर्फ एक रात के लिए है, तो उसके उसको सही करो जाके बंदगाने खुदा, जो उसको ना वाजिब है ना मुस्तहब है,
इसराफ है,
इसराफ ही इसराफ है, हराम है एक लिहाज से। तो हंसी इस बात पे आती है कि भाई गरीबों के दर्द दिखा रहे हैं और वो जो मसलेबाजी है।
अच्छा, यूरोप अमेरिका में ये बात दरअसल से हट रही है, अमेरिका यूरोप वगैरह में ये शादी ब्याह के कपड़े किराए पे मिल जाते हैं।
हाँ,
ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं
भाई, एक तो मसला ये है कि उन कपड़ों के इस खास नौयत के होने की जरूरत क्या है। पहला तो मसला यहाँ पर भाई, एक आप एक मुनासिब लिबास में शादी कर लें। अब ये क्या मुसीबत डाल दी है कि जब तक उस औरत ने ये लिबास नहीं पहना होगा गोया दुल्हन बनी नहीं है वो, ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। बहरहाल चलिए उसको छोड़ देते हैं अभी, अब उस पर क्या इंसान गुफ्तगू करे। अब आ जाते हैं मसलन ये क़ुरबानी के मामले के ऊपर, कि जब ये क़ुरबानी की अगर रूह ना हो तो फिर गोश्त ही गोश्त है, और ख़ुदा ने कहा गोश्त नहीं है, क़ुरबानी गोश्त नहीं है, इसका मतलब है खुदा कह रहा है क़ुरबानी सिर्फ रूह है। अब वो रूह है क्या? रूह ये है कि भाई तुम जिस चीज़ को पसंद करते हो उससे अगर तुम खुदा की राह में दे सको, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिसमें तुम्हारा दिल अटका हुआ है उसमें से जब तक तुमने नहीं दिया तो तुम तो किसी नेकी तक पहुँचे ही नहीं। अब खुदा जो हमसे चाहता है, मुझे लगता है वो ये है कि भाई तुम्हारे पास तुम्हें पैसा अजीज़ है, ज़कात दो। ज़कात दूँ क्यों? सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, पहले तो अपने लिए दो कि तुम्हारा दिल जो इतना अटका हुआ है पैसे से इससे तो निकले किसी तरह। तो कुर्बानी भी जो खुदा मेरा ख्याल में करवा रहा है वो एक तो हमारे लिए करवा रहा है कि तुम जो इतने पैसे के चाहने वाले हो चार पैसे अल्लाह के राह में कुर्बान करो, एक बात। दूसरी बात वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि तुम ज़िंदगी की हकीकत को एहसास करो, ये जानवर इतना तनोमन जानवर, इतना मजबूत जानवर, इसको चंद सेकेंड लगे रूह निकलने में, ये तुम्हारी रूह भी निकलेगी, इसको तुम देख लो कि तुम्हारी जान निकलेगी ऐसे। ये खुद अब ये मैसेज क्या गरीबों को खाना खिलाने से पूरा हो जाएगा? ज़ाहिर है कि नहीं होगा। तीसरा वो कहता है कि जानवर के ऊपर गले पे छुरी चलाओ, खून बहाओ, खून बहाओ। तुम्हें नज़र तो आए कि जो इंसानों का खून बहता है उसमें क्या होता है, जो लाखों लोग जंगों के अंदर मर जाते हैं, खून बहता है, देखो होता क्या है, देखो कैसे तड़पते हैं ये। वो इंसानों को ज़िबह करते थे ISIS वाले, और वो क़ुरबानियाँ भी करते होंगे यकीनन। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कुर्बानी की रूह में से कुछ नहीं गुजरा था। वह अच्छा चौथा मरहला ये है कि खुदा मुताल चाहता है कि तुम कुर्बानी दो और ये अहद करो कि कल मेरी राह में कुर्बानी देनी पड़ी अपनी जान की तो तुम दे देना, ये तुम काम करो। तो ये गरीबों को खाना खिलाने से मसलहतें कहाँ हासिल होंगी?
असल फलसफा है कुर्बानी तो यही है, असल फलसफा है कुर्बानी तो ये है कि अपने आप को पेश करो, अपनी औलाद को पेश करो, अपने माल को पेश करो। ये जो हम कुर्बानी करते हैं तो असल में माल की कुर्बानी है देखा जाए तो।
और वो भी कहाँ रही, मैं डॉक्टर साहब जैसे अभी बात हो रही थी दिखावे के लिए किए चले जा रहे हैं, उनमें कुछ लोग मुखलिस हैं हम मान रहे हैं और उसका असर भी कुछ ना कुछ हो जाता होगा, लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है, बच्चों को देखता हूँ कुर्बानी का जानवर लिए मसखरेबाजी कर रहे होते हैं, इधर से उधर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, तालियाँ पीट रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। ज़रा तसव्वुर करें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को कुर्बान करने ले जा रहे हो, मंज़र क्या मंज़र होगा, दोनों के दिल पे क्या गुजर रही होगी, जो कुर्बान करने वाला है और जो कुर्बान होने वाला है। सही, इस रूह परवर फिक्र के मुकाबले में आज की कुर्बानी को देख लें।
इसमें मीडिया और सोशल मीडिया की भी बड़ा रोल है, जो एक उसको हर खबर के अंदर जो है वो मंडी की रिपोर्टिंग और फलां और जानवरों के नाम रखना, उसकी कीमत बताना, उसकी शान बयान करना।
मुझे याद है मेरे बचपन में पहली दफ़ा एक स्टेज थिएटर बना था, कॉमेडी बना था बकरे के ऊपर,
बकरा किस्तों पर
ये इस टाइप का नाम था। मुझे ये याद आता है कि हमारी कुर्बानी के रस्म के जवाल का वक्त वहाँ से शुरू हुआ अलनन, जब हमने उसका
मजाहिया प्रोग्राम
बनाया। जिस दिन आपने दीन खुदा के अहकाम के ऊपर मजाहिया काम करना शुरू कर दिया, मसखरा करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है
हर चैनल पे ऑलमोस्ट कुर्बानी के अयाम में
ये हो रहा है,
इस किस्म का कोई ना कोई ड्रामा आता है जिसमें कुर्बानी का मजाक, पड़ोसी की कुर्बानी, हमारा बकरा, उसका बकरा, फलां, ये यानी इस तरह से।
और ये जो मीडिया है ये वही दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं अपने नफ्सियात के अंदर।
दोनों बातें हैं, जो लोग देखना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये ट्रेंड सेटर भी तो है ना,
जिस तरफ वो घसीटना चाहते हैं।
हाँ,
दोनों काम हो रहे हैं।
जी जी जी।
अब मैं सोचता हूँ कि अगर ये माशरा دینداروں کا معاشرہ ہوتا, واقعی دینداروں کا جن کو روح قربانی کی فکر ہوتی, کیا یہ کامیڈی بنا سکتے تھے اس کے اوپر؟ نعوذ باللہ تعالیٰ, اللہ اس برے دن سے محفوظ رکھے, کیا حج کے اوپر کوئی کامیڈی بنائے گا؟ نہیں بنائے گا. کیوں؟ آج ابھی حج کا احترام باقی ہے. کل جب میڈیا نے احساس کیا کہ عید کی قربانی کا احترام ختم ہو گیا, انہوں نے اس کی کامیڈی بنا دی. تو میں اپنے طور پہ سمجھ رہا ہوں, جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو دین چاہیے, آپ دین سے مسخرہ کرنا بند کریں, دین کا احترام کرنا سیکھیں. دین کے تقدسات کی پامالی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب دین باقی نہیں رہے گا. اور دین کے تقدسات
پامال سنا تھا کہیں پر, کہیں آپ کا لیکچر کہ آپ نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ یہ پوچھتے کہ کیا ضرورت ہے کہ کتنے کا لیا,
یہ پاگل پنا سمجھ میں نہیں آتا.
کوئی اپنے گاڑی میں لے کے جا رہا ہے سوزوکی میں جانور, کوئی موٹر سائیکل میں جا رہا ہے, وہیں سے پوچھتا ہے کتنے کا لیا.
ارے چونکہ ساری پرواہ جو رہ گئی ہے وہ یہ رہ گئی ہے کہ میں نے کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے, تجھے کتنا دکھانا ہے. اب عالم یہ ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ کہنا بھی اچھا نہیں لگتا, کہ بندہ کم قیمت پہ بھی لائے گا تو زیادہ قیمت بتائے گا, چونکہ اس کو شو بازی کرنی ہے اس کے ذریعے سے. صحیح. اب یہ وہی مسئلہ ہو گیا, یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں ایک نماز پڑھوں اور لوگوں کے سامنے ریاکاری کر رہا ہوں, تو میں نے نماز کا نہ صرف ثواب حاصل نہیں کیا بلکہ گناہ کمایا. صحیح. قربانی میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر ستم بیت رہا ہے اس وقت, کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ قسی القلب ہونے کی طرف جا رہی ہے. آپ دیکھیں جو پبلک لنچنگ ہوتی ہے, جانوروں کی طرح انسانوں کو مار رہے ہوتے ہیں, یہ کیوں ان کے دل اتنے سخت ہوئے چلے جا رہے ہیں؟ اگر یہ اتنی قربانیوں کو دیکھ رہے ہوتے اور ان قربانیوں سے درس عبرت لے رہے ہوتے تو کیا ان کے دل اتنے سخت ہونے چاہیے تھے؟ یہ خود نشانی اس بات کی ہے کہ جو خدا چاہتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں رقت آئے, اور بہت سادہ سی نشانی, کہیں پہ بھی جانور قربان ہوتا دیکھتے ہیں آپ, کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے. کل وہ ٹائم تھا ہمارے بچپنوں میں جب ہم لوگ مثلا جب کبھی جانور کو قربان ہوتا دیکھتے تھے تو جب وہ بکرا تڑپ رہا ہوتا تھا تو بعض اوقات آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ یار اس جانور کو کس اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے. اور ہم
اب ویڈیو بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ,
الٹا ہم اپنے ماں باپ سے یہ سوال کرتے تھے کہ کیا ضروری ہے کہ ہم جانور کو قربان کریں, بیچارے کو ہم مار رہے ہیں, اب کس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں؟ یہ تو یہ مشکل ہے جب دین کو ہم اکانومی اور دین کو ہم صرف اس میں کہ بھائی غریبوں کا پیٹ بھر جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اس میں دیکھنے لگتے ہیں.
اچھا وہ جو مینا میں قربانی لوگ کرتے ہیں, اصل مینا میں تو خیر اب کوئی قربان گاہ ہے ہی نہیں, سبھی باہر ہے, لیکن جو بھی ہے بہر نزدیک ترین, تو وہاں کا منظر جو ہے بعض لوگوں کو وہ بہت تکلیف دیتا ہے.
صحیح بات.
کہ ایک بکرے پر ایک اور گرا دیا, اس پر ایک اور دمبا گرا دیا, اس پہ خون گندگی, اور وہ یوز میں بھی نہیں آتا کہیں, کوئی لے کے بھی نہیں جا سکتا, اور وہ جو سلاٹر ہاؤسز میں کرتے ہیں اس کو جو کہتے ہیں وہ کہ پیک کر کے بھیجتے ہیں شاید غریب ملکوں میں, لیکن اس کا کچھ نہیں کرتے, ڈمپ کر دیتے ہیں سارا. تو یہ کیا ہے ویسٹیج؟
بالکل. مجھے یاد ہے میں 91 میں حج پہ گیا تھا پہلی دفعہ, اور یہ تو جو اب کی باتیں آپ فرما رہے ہیں, ظاہر ہے 91 میں تو پتہ نہیں کیا تھا, وہیں مینا میں ایک جگہ منڈی لگتی تھی, لوگ وہیں پہ قربانی کرتے تھے, اور یقین مانیے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جس جانور کو میں نے قربان کیا تھا, میں نے اور ہمارے دو تین دوست تھے, ہم نے جس جانور کو قربان کیا تھا وہاں سے قربان کرنے کے بعد ہم اس کو کچھ نہیں کر سکے تھے, ہم اس کا ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے, 15-20 منٹ کے بعد گزرے تھے تو سڑنا شروع ہو گیا تھا, اور اس وقت اس کو ڈم کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی. اس 91 میں تو جو حالت تھی وہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ وہاں سے گزرنا کتنا بڑا عذاب تھا. اگر آپ کو دوسرے دن کہیں قربان گاہ سے گزرنا پڑ جاتا تھا, یا جو لوگ نہیں کر پاتے تھے تو وہ تو سمجھ لیں آپ کا سانس ویسے ہی ختم ہو رہا ہوتا تھا. مجھے آج بھی ایک سین یاد ہے, میں نے ایک خاتون کو وہاں پہ بالکل سانس اکھڑتے دیکھا تھا.
تو بعض مسلم ممالک نے ان کو مشورے بھی دیے ہیں کہ اس کو کچھ بہتر کریں تاکہ یہ چیزیں یوٹیلائز ہو جائیں, تو
بالکل.
لیکن
مسئلہ دیکھیے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, دو مسئلے ہیں یہاں پہ, ایک تو یہ کہ بھائی آپ کی جو مینجمنٹ کی اسکیل ہے وہ کیا ہے, اور اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں درد کتنا ہے. جن قوموں کو اپنی عیاشیوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, وہ اس پہ کیا چڑھیں گے کہ مثلا کچھ ٹن گوشت ضائع ہو گیا؟ وہ اپنے کھانے پینے کے اوپر ٹنوں گوشت ضائع کر دیتے. تو وہ کتنی دفعہ آپ نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی کہ بھائی ایک دعوت ہوئی ہے, پورے حوض کے برابر چاول اور گوشت تیار ہوا ہے, اور بعد میں وہ صاحب کا سب ڈسٹ بن کے اندر پڑا ہوا ہے. تو پھر اصل روح کیا ہے؟ اصل روح یہ کہ بھائی آپ بندے خدا نہیں ہو یار, مسئلہ سارا یہ ہے. اگر اللہ کے بندے ہوتے تو تمہیں یہ نہ اسراف کرنا تھا، نہ تمہیں شو بازی کرنی تھی، نہ تمہیں قربانی کے پیسے کی فکر ہوتی، تم اللہ کے بندے نہیں ہو. اللہ کے بندے ہوتے تو سب صحیح ہوتا.
عالم اسلام کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھیں افریقن کنٹریز، کتنے مسلم کنٹریز ہیں ان میں، کہ ان کا کیا حال ہے.
بالکل. اور یہ سب میں نے اس میں دو تین چیزیں،
یہ فلسفہ ہے حج کی روح کے خلاف.
بالکل ہے، بالکل ہے. اصل میں جو مجھے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، وہ جو شہید صدر نے اعلی اللہ مقامہ شریف، انہوں نے بہت خوبصورت فرمایا کہ یہ جو خدا نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان ڈسٹریبیوشن میں ظلم کرتا ہے اور یوٹیلائزیشن میں کفران نعمت کرتا ہے. یہ ایک آئے کریمہ کے تین الفاظ سے جو شہید صدر نے استفادہ کیا، غیر معمولی بہترین استفادہ، کہ انسان ڈسٹریبیوشن میں ظالم ہے اور یوٹیلائزیشن آف نیچرل ریسورسز میں کفران نعمت کر رہا ہے. یہی ہم حج میں کر رہے ہیں. اللہ نے ہمارے لیے اتنا بڑا پلیٹ فارم جمع کیا کہ اگر 20 لاکھ مسلمان کھڑے ہو کر وہاں پر ایک بات کہہ دیتے تو پوری دنیا کو ہل جانا تھا. کون سی دنیا کی گیدرنگ ہے جہاں پہ 20 لاکھ لوگ اس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ مسلمان کے پاس اللہ نے ہمیں فراہم کیا بیت اللہ کے ذریعے سے، ہم نے یوز نہیں کیا، ہم نے کفران نعمت دکھائی، اس کو استعمال کر دیا ٹریڈ بینیفٹس کے اندر، اس کو استعمال کر دیا اپنے شان و شوکتیں دکھانے کے اندر، ورنہ پوری دنیا کے مسلمان کی طاقت کا عظیم و شان اظہار تھا وہ. تو یہ کفران نعمت کی. اور ظلم کیا کیا؟ ظلم جو ابھی آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ کے پاس پوری دنیا سے ریسورسز جمع ہو کر آئے، جو خدا نے مطالع فرماتا ہے بیت اللہ کے ساتھ رہنے والوں کو کہ تم کو کب میں نے ریسورسز سے محروم کیا؟ بیت اللہ، بیت اللہ نے تمہیں ریسورسز دلوائے ہمیشہ. ہر طرف مصیبت آتی ہے اور تم پہ مصیبت نہیں آتی بیت اللہ کی وجہ سے، سکون میں رہتے ہو. صحیح، یہ کفران نعمت دکھائی نا، ظلم کیا نا. اب وہ جب ظلم و کفران نعمت ہوگا تو سزا نہیں اٹھانی پڑے گی کیا؟ یہ تو خدا کا قانون ہے، ان شکر تم لازیدنکم ولا ان کفر تم ان عذابی لشدید.
تو وہ ہم لوگ اپنے گھروں میں محلے میں قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں تھوڑا سا میرے کچھ ریزرویشنز ہیں کہ آپ ویسے مسلم کنٹریز میں جا کر دیکھیں، امریکہ یورپ میں تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے گھر کے باہر گائے گرا دیں، بکرا گرا دیں، خون بہا دیں، اوجڑی چھوڑ دیں. تو لیکن یہ ہمارے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، مطلب ان ملکوں کے اندر یہ چیزیں ہیں، تو اس کو کوئی بین ہونا چاہیے، کوئی پراپر سلاٹر ہاؤس ہونا چاہیے کہ جہاں لوگ جا کے جانور اپنے قربان کریں. یہ ان ہائیجینک ہے اور کتنا یہ
سر میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جب آپ مثال کے طور پر آپ ایران کئی دفعہ جا چکے ہیں، ترکی جا چکے ہیں، فنا فنا جگہ جا چکے ہیں،
کیا بھی نہیں ہو سکتا
کیا وہ لوگ بھی اپنی گلیوں میں ایسے ہی کوڑا پھینکتے ہیں جیسے ہم پھینکتے ہیں؟ بھائی قربانی چھوڑ دیں، عام دنوں کی بات کر لیں، صحیح ہے. کیا ان کی گلیاں ہماری گلیوں کی طرح گندی ہیں؟ نہیں ہیں. صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ معاملہ قربانی کا نہیں ہے، بیہیویئر کا معاملہ ہے، قومی مزاج یہ بنا ہوا ہے. اس میں قربانی بھی ایک اور ترہ امتیاز بن گئی ہے کہ اب وہ مثال کے طور پر آپ نے کوڑا پھینکا تھا تو وہ 5 دن کے بعد سڑتا ہوا تھا، آپ نے جو اوجڑی پھینکی تو دوپہر تک سڑنا شروع کر دے گی، اور وہ جو 5 دن تک سڑتا تھا تو اسے خود کوئی لے جانے والا تھا، اس کا تو کوئی لے جانے والا بھی نہیں ہوا. اور یہ اتنی بڑی مقدار میں 3 دن کے اندر اندر پھینکا جائے گا کہ اس کا کوئی اٹھانے کا بندوبست. تو یہ ایک قومی مزاج کا معاملہ بن گیا ہے، ورنہ دیکھیے کتنا سادہ سا ایک کام ہے. میں نے کئی دفعہ مختلف اداروں کو بھی کہا ہے، اپنے جو شیعہ ادارے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، وہ یہ کہ بھائی چھوٹے چھوٹے 20 فٹ کے ٹرالر کے اوپر سلاٹر ہاؤس بنائے جا سکتے ہیں.
اچھا
20 فٹ کا ٹرالر لے لیں آپ، اس کے اندر ایک اچھا سا سلاٹر ہاؤس بنایا جا سکتا ہے، اس کو کسی سے جگہ سے بھی گھسیٹ کے کسی بھی جگہ پہ کھڑا کر دیں، ایک ایک کمیونٹی میں ایک ایک سلاٹر ہاؤس کھڑا ہوا ہو، وہاں سے جانور کو آپ انٹر کریں، کاٹ کوٹ کے وہاں سے وہاں پر لوگوں کو دے دیں، اس میں خون بھی اس کا محفوظ کریں، اوجڑی بھی محفوظ کریں، ہر چیز اس کی استعمال ہونے کے قابل ہے، دنیا کی بہترین کھاد بنے گی یہ. صحیح، یہ ساری چیزیں آپ محفوظ کریں، جب 3 دن کے بعد اس کے جتنے بھی جسے آپ نے کلیکشن کیا تھا اس کو آپ تو پراپر یوٹیلائز کریں، ٹرالر اٹھائیں، کہیں بھی جا کے پارک کر لیں، اگلے سال قربانی میں پھر کام آئے گا آپ کے. اب ہمارے یہاں، اگر ہمارے یہاں امام بارگاہوں کے اندر قربانیوں کی جانوروں کی منڈیاں لگ رہی ہیں، تو بھائی اس امام بارگاہ میں ایک ٹرالر کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا سلاٹر ہاؤس کے لیے؟ جب قربان منڈی لگا رہے ہو نا، 15-15 دن منڈی لگاتے ہو، وہاں پہ کچرا پھٹتا ہے اور یہ ہوتا ہے، ایک سلاٹر ہاؤس بھی کھڑا کر دو. اور میں بتا رہا ہوں 20 فٹ کے ٹرالر میں بہت اچھا سلاٹر ہاؤس بن جائے گا، और इतना ऑटोमेटेड टाइप का होगा कि आप यहाँ से जानवर को एंटर करेंगे बिल्कुल सही प्रोसेसिंग करते हुए बगैर किसी गंद बला के चीज़ों को आप रिसोर्स
कॉस्ट आएगी नहीं उसके ऊपर कितनी आएगी।
अब मैं तो सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि अगर आप ये काउंट कर लें कि ये ट्रॉलर जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ अगर आपने एक दफ़ा कॉस्ट लगा ली और इसमें जो जो उसके वेस्ट निकलना था सिर्फ आप एक दिन का वेस्ट यूटिलाइज करेंगे ना उसकी कॉस्ट निकल आएगी आपकी।
अच्छा
क्योंकि देखिए यहाँ पर जानवर का कौन सा हिस्सा है जो इस्तेमाल नहीं होता है, हर हिस्सा इस्तेमाल होता है। आप इस्तेमाल करने वाले बने तो हर चीज़ इस्तेमाल होती है। तो अभी तो क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, आपके सामने कि ज़ाया हो रहा है सिर्फ। और यही चीज़ें अब मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा इमाम बारगाह है, नाम लेना फजूल है, कराची का जहाँ पर मंडी लगती है, सही है। आप सिर्फ जानवरों की ओजड़ी से जो पेट से निकलेगा ना उससे खाद बना लें तो उस पूरे इमाम बारगाह के सारे एरिया के अंदर ऐसी खाद बिक जाएगी जो वहाँ पे पूरे साल पौधे देगी। और जो बाकी बेनिफिट्स आपके ओजड़ी वगैरह से जो कुछ आप ले सकते हैं सर, ये तो ये इकोनॉमी थी असल में। वो जो बात वही शहीद सदर वाली है कि भाई तुम कुफराने नेमत नहीं करो, अल्लाह की नेमतें बहुत हैं, अल्लाह ने इस कुर्बानी के पीछे इतनी नेमतें दी थी लेकिन कुफराने नेमत तो हमारी जान नहीं छोड़ रहा है।
अच्छा अब एक और पहलू है इस कुर्बानी का, आप जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो छुरी फेर दी लेकिन अल्लाह ने बचा लिया और हज़रत इस्माइल की जगह एक दुम्बा आ गया तो खुदा ने कहा कि क़द सद्दक़्त रुया, ठीक है, वह नादैना हो अय्या इब्राहिम क़द सद्दक़्त रुया इन्न कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ تو یہ جو ہے ذبح عظیم کی اصطلاح قرآن کریم میں علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانی ذبح عظیم آمد پہ سر۔ تو وہ قربانی اور وہ جو امام حسین علیہ السلام نے پیش کی میدان کربلا میں قربانی، تو یہ ذبح عظیم ہے۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں سوالات بھی کرتے رہتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ذبح عظیم وہ دمبا ہے جو آیا تھا، تو ظاہر ہے کہ ذبح عظیم تو بہت عظیم ہوگا اور اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ ہی عظیم ہوگا، وہ دمبا جو ان کی جگہ آیا ہے وہ ان سے عظیم تو نہیں ہو سکتا، تو یقیناً وہ عظیم قربانی کوئی اور ہی ہے۔ تو اس تصور میں بھی ایک پیغام پوشیدہ ہے۔
بالکل جیسے آپ نے فرمایا، جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے اندر جو چیز قربان ہوئی تھی وہ کیا چیز تھی، پھر وہاں سے ذبح عظیم نکلے گا، صحیح ہے۔ تو اس کے اس قربانی میں ایک جانور قربان ہوا یہ تو سائڈ کا ایشو ہے، اصلی چیز جو قربان ہوئی تھی وہ بچے کی محبت تھی، وہ اولاد کی محبت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر دی تھی اللہ کے راہ میں۔ اب ذبح عظیم لاؤ اس کے مقابلے میں، کوئی ایسی اولاد قربان ہو جو ابراہیم کے باپ کے جیسے کی طرح اسماعیل کی فرزند کے جیسی محبت رکھنے والی ہو، اب کوئی ذبح عظیم لائے
جہاں آنکھوں میں پٹی نہ ہو، جہاں ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہو۔
یہ کون سا میں جو جانور قربان کر رہا ہوں یہ کون سا ذبح عظیم ہے؟ سارے امت مسلمہ جمع ہو کر اگر 2 ملین جانور قربان کر دیے کون سا ذبح عظیم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو گوشت ہے سارا کا سارا۔ ذبح عظیم تو وہ محبت تھی جو انہوں نے وہاں قربان کی تھی۔ اب ہمیں کوئی ایسی ہستی ڈھونڈنی پڑے گی جس کے اندر عصمت حضرت ابراہیم جیسی ہو، اور وہ ایسا فرزند ڈھونڈنا پڑے گا جس کے اندر جاہ و حشم حضرت اسماعیل جیسا ہو، اور اللہ کے سامنے تسلیم ان دونوں کا جیسا ہو۔ اب لاؤ ذبح عظیم، اب کہاں ہے وہ ذبح عظیم؟
ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا قرآن کریم کی ایسی آیت انہوں نے پڑھی اس سے پہلے سے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، اور صابرین جو ہے نا وہ ہوتے ہیں جو مصیبت پہ صبر کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ جو آزمائش کو مصیبت سمجھتے ہیں وہ صابرین میں سے ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو آزمائش کو مصیبت نہیں سمجھتی بلکہ نعمت سمجھتی ہیں، وہ شاکرین میں سے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں مائیں اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں اور جب ان کی لاش آتی ہے سجدہ شکر ادا کرتی ہیں،
وَمَا رَأَيْنَا إِلَّا جَمِيلًا،
جی
اللہ،
وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، ہاں۔ تو وہ جو معیار ہے اس پہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ذبح عظیم کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو جو رد عمل ہے آزمائش کے مقابلے میں وہ کتنا عظیم ہے.
اس میں بہت آپ نے جو فرمایا اس میں ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی شخص قربانی دیتے وقت صبر کے مرحلے میں آیا یا نہیں آیا, حتیٰ صابرین کے مرحلے میں, تو دیکھنا ہوگا کہ عقیدہ آخرت کتنا دخالت دے رہا تھا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون.
توحید کتنی طاقت,
ملکیت اللہ کے لیے اور رجوع خدا کی طرف. آج قربانی دینے والا اللہ کی ملکیت اور رجوع الہی اس تصور میں ہے کہیں؟ اور یہ وہ تصور ہے جو کربلا کے اندر بعینہ نظر آتا ہے کہ خدایا تو جانتا ہے میرے لیے سخت تھا لیکن میں نے صبر کیا چونکہ تو دیکھ رہا ہے, میں نے صبر کر لیا. اور رزن بقضائک تسلیمن لامرک, ملکیت اللہ کے لیے, لا معبود سواک. تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے ہماری قربانی ہمارے اندر کیا جگائے. یعنی آج جو ہم جانور قربان کریں وہ ہمیں احساس ملکیت الہی دے کہ ملکیت اللہ کے لیے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, یہ احساس ملکیت دے کہ ملکیت خدا کے لیے, اور دوسرا احساس رجوع دے کہ الیہ راجعون. یہ موت کا منظر, الیہ راجعون. اگر یہ دو عناصر نہیں آ رہے صبر نہیں آئے گا. اور صبر اس منظر حضرت ابراہیم و اسماعیل کا فوکل پوائنٹ بنا ہوا ہے, ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین.
اچھا, اب ہم سے تو اس طرح مطالبہ نہیں ہوگا جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے ہوا خواب میں آ کے فرشتے نے کہا, لیکن ہم سے عملی طور پر مطالبہ ہو رہا ہے کہ
بالکل ہو رہا ہے.
دنیا میں مظلوم قومیں کوشش کر رہی ہیں, جستجو کر رہی ہیں, ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں, فریاد کر رہی ہیں, جگہ جگہ سے آواز آ رہی ہے, تو ان کی مدد کرنا, لبیک کہنا, وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والولدان والنساء والولدان, تو یہ جو کیفیت ہے عالم اسلام کی, تو یہ قربانی کا تقاضا کر رہی ہے.
آپ اس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے پہلو اس میں آ رہے ہیں. کم از کم قربانی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بھائی کم سے کم اپنی نفس پرستی کو تو کم کر لو. ہماری جو غلامی اس وقت علنی غلامی ہے, جو امت مسلمہ غلام بنی ہوئی ہے دوسروں کے, اس کا جو بنیادی ترین نقطہ ضعف ہے, ویکنس ہماری, وہ نفس پرستی ہے. اگر وہ نفس پرستی نہیں ہوتی تو ہمارے اندر حریت ہوتی, وہ حریت ہمیں ان تمام مصائب سے بچا لیتی. آج کیوں سب کے سر اتنی تیزی سے جھک جاتے ہیں؟ کیونکہ حریت نہیں ہے ان کے اندر. اور جو سید الشہداء نے فرمایا تھا, ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم, کم سے کم حر بن کے تو دکھاؤ, آزاد تو بن کے دکھاؤ.
علامہ اقبال نے کہا کہ اہل حق حریت آموز از حسین.
تو یہ جو قربانی تھی یہ ہمیں حریت سکھا رہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی, سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی قربانی, اور ساری ایسی قربانیاں جو ان کی پیروی میں دی گئیں وہ حریت سکھانے کے لیے آئی تھیں, اپنی نفس پرستی سے لڑ کر. اب وہی قربانی نفس پرستی کا ذریعہ بن گئی ہے, وہ حریت کیسے آئے گی؟ تو اب جب حریت نہیں ہوگی تو پھر آپ ہر مشکل کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں گے, جیسے کہ ہر جگہ ہو رہا ہے کہ وہ ٹرکی جو تھا وہ کل وہ نعرے لگا رہا تھا, آج وہ اسرائیلیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور سب کی گردن کاٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو سبق ہے جو ہمیں سیکھنا پڑے گا. الحمدللہ ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں رہبر معظم اور ولی فقیہ کی پیروی میں حریت رکھنے والے لوگوں نے اپنی زندگیاں ہمارے سامنے لا کے کھڑی کی ہیں, شہید قاسم سلیمانی جیسے لوگ اور دوسرے ہزاروں شہداء عراق کے اندر, ایران کے اندر, پاکستان میں. حتی
میں بھی یہ کہتا ہوں الحمدللہ ہم ایک ہی زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جب ہم نے مظلوم قوموں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا اور ظالموں کو ذلیل و خوار ہوتے ہوئے, نیست و نابود ہوتے ہوئے دیکھا.
انہی آئیڈیاز کی بنیاد پر جو انہی رسم و رواج کے اندر موجود ہیں.
جی جی,
ہم بھی انہی کی طرح اگر عمل کر لیتے اور اس حریت کو سیکھ لیتے تو کیا پاکستان کو اس طرح ہر ملک کے سامنے سر جھکانا تھا؟ اس ملک میں کیا کمی تھی؟ اللہ کا دیا ہوا یہاں پہ سب کچھ تھا, یہاں پہ ٹیلنٹ بھی تھا, سب کچھ تھا. یہاں 60s تک میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے پولیٹیکل سائنس میں, جب ایم فل میں کر رہا تھا تو وہ چائنا کے ایکسپرٹ تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ 60s میں हम पाकिस्तान और साउथ कोरिया को देखते थे तो हम कहते थे ये हमारा मुसलमान पाकिस्तान साउथ कोरिया को बीट कर देगा।
पाकिस्तान का 5-year प्लान साउथ कोरिया ने लिया था,
वो तो पाकिस्तान साउथ कोरिया से कहीं आगे था
जी।
सही है। और इस वक्त हमारा उनका जीडीपी का जो रेशियो है वो 15 टाइम्स वो हमसे आगे,
इस वक्त बांग्लादेश से बहुत पीछे
मसलन कहाँ। तो भाई इस मुल्क के अंदर कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी क्या है, कमी ये है कि हमने आइडियाज़ पे काम नहीं किया है, हमने नफ्स परस्तियों के अंदर गर्क कर लिया और वो भी किसी ने कुछ करवाया भी है और हमने कोताहियाँ भी की हैं। अब जो काम करने का है वो ये कि भाई इन्हीं फंडामेंटल्स को ज़िंदा करो, हुर्रियत को ज़िंदा करो, आज़ादी को अपने अंदर लेकर आओ, नफ्स परस्ती का मुकाबला करो, छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करते चले जाओ, तुम्हारे अंदर दोबारा वो अज़मत आएगी।
रूह के मुताबिक दीन पर अमल करो। बहुत शुक्रिया, अच्छी गुफ्तगू रही, इसी बहाने हमने ये बातें कर ली यहाँ पर। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा आपके साथ बैठेंगे, किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे
इंशाल्लाह।
बहुत शुक्रिया।